الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء. وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء. ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وأخرجت عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. گرامی قدر، محترم و مکرم بزرگوں، بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی کچھ آیات اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات بیان کیے ہیں. اور ارادہ یہی ہے کہ آج کے ہمارے اس مبارک جمعے کی مجلس میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو علم اور علم کی برکات، علم اور علم والوں کی اہمیت اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے جو انسان کو علوم کے خزائن عطا کیے گئے ہیں، اس کی طرف توجہ بھی ڈالی جائے اور اس کا ذکر بھی کیا جائے. یہ بات بالکل واضح ہے، عیاں ہے کہ انسان کو اللہ وحدہ لا شریک نے جو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسان کو بحر و بر میں، زمین اور پانی اور ہوا میں، پہاڑوں میں دسترس دی ہے، اختیارات دیے ہیں، تصرف دیا ہے، اس کی بنیاد اور اس کا جو اہم ترین سبب ہے وہ علم ہے. قرآن کریم میں یہ واقعہ بارہا بیان ہو چکا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ وحدہ لا شریک نے تخلیق فرما دیا اور حضرت آدم اپنے وجود میں آئے، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی، اللہ کی حمد و ثنا انہوں نے بیان کی. فرشتوں کو کہا گیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرنا ہوگا. ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اور جس نے سجدہ نہیں کیا، قرآن کریم کہتا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے ان سے کہا کہ جب میں نے سجدے کا حکم دیا تھا پھر بھی سجدہ نہیں کیا، یہ تو کھلی نافرمانی ہے. اور فرشتے بھی اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کے پابند ہیں، اور لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا فرشتوں کے بارے میں الٹے سیدھے عقیدے چھوڑو، فرشتوں کے بارے میں لوگوں کی سنی سنائی باتیں چھوڑ دو. مثلا بنی اسرائیل والے کچھ فرشتوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جب بنی اسرائیل والوں نے، یہود نے سنا، تو جو انہوں نے بہت سارے بہانے کیے تھے اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ کے پاس جو وحی لے کے آتا ہے جبرائیل امین، یہ ہمارا دشمن ہے، اس نے ہماری بستیاں تباہ کی ہیں، اس نے ہمارے بڑوں کو مارا ہے، پورے پورے شہر اس نے الٹ دیے ہیں، اگر یہ قرآن کوئی اور فرشتہ لے کے آیا ہوتا تو ہم سن لیتے، مان لیتے، لیکن جبرائیل کا لایا ہوا قرآن کریم وہ ہم نہیں مانتے، یہ انہوں نے دعویٰ کیا. قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. قرآن کریم نے اعجازی جواب دیا، معجزانہ جواب دیا، اور فرمایا جبرائیل سے تمہارا کیا لینا دینا، اور جبرائیل وہ تمہارے پیچھے کیوں لگے گا، بلکہ وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق پہلے بھی آئے ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے. من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکالا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌ لِّلْكَافِرِينَ. اور قرآن کریم نے کہا, سن لو غور سے, جو اللہ کے رسولوں سے دشمنی کرے گا, جو جبرائیل سے دشمنی کرے گا, جو میکائیل سے دشمنی کرے گا, تو اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں وہ خود ہی ناپسندیدہ ہو جاتا ہے. تم کیا دشمنی کرو گے؟ ہاں اللہ کے ہاں اگر کوئی ناپسندیدہ ہو جائے, مبغوض ہو جائے, گناہگار ہو جائے, تو اس کی دنیا اور آخرت کسی صورت میں بھی بھلی نہیں ہو سکتی, سنور نہیں سکتی. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بیان فرما کے اس کے ذیل میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان, اہل اسلام, مسلمانوں کے اہم ترین افراد, ان کو چاہیے کہ وہ اہل اسلام سے محبت رکھیں, اور کسی بھی قسم کا اس میں اپنی ذاتی پسند ناپسند, اپنی ذاتی وجوہات یا کسی بھی وجہ سے اہل علم, علماء, اہل دین, یہاں تک کہ ہمارے گھر کے بزرگ ہی کیوں نہ ہوں اور ہمارے گھر کے بڑے ہی کیوں نہ ہوں, ان کے ساتھ ادب کا اور حسن سلوک کا, دستور کا معاملہ رکھا جائے, تو یہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو بھائی تشریف لائے تھے اور وہ کسی معاملے میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے. جیسے ہی بڑے بھائی بات کرنے لگتے تو چھوٹے بھائی درمیان میں بول پڑتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کبر الکبرا, بڑے کو بڑا بناؤ, بڑے کو موقع دو, بڑے کی بات سنو. اور اسی طرح حدیث شریف میں یہ بات بھی ثابت ہے کہ جو اپنے بڑوں کے احترام میں کمی کرے گا, فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں. اس ساری تمہید کا مقصد یہ ہے کہ آدم بنفس نفیس خود بہت ہی زیادہ محترم ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ فرماتے ہیں, ہم نے آدم کو بڑی عزت دی اور حضرت آدم اور ان کی آل اولاد بنی آدم کو ہم نے مخلوقات میں سے بے شمار مخلوقات کے اوپر فضیلت دی ہے, مقام دیا ہے, مرتبہ دیا ہے. یہ مقام اور مرتبہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا تھا, اور علم ہر کسی کا اپنا میدان ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی پوری دنیا کے علوم جانتا ہو اول سے آخر تک, بلکہ ایسا ممکن نہیں ہے. اور جو میڈیکل کا ماہر ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ دنیا کے ہر فن کا ماہر ہو. جو قابل ترین انجینئر ہے, ضروری نہیں ہے کہ اس کو باقی تمام چیزیں بھی معلوم ہو, اپنے فن میں ماہر ہوگا تو کامیاب ہوگا. ہاں ایک طبقہ ایسا ہے جسے انبیاء علیہم السلام کہا جاتا ہے. یہ اسلام کا کھلا چیلنج ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, آپ کی تربیت, آپ کا اسوہ حسنہ, جب میدان جنگ کی بات آتی ہے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ حضرت سے بڑا جرنیل, حضرت سے بڑا کمانڈر تاریخ نے نہیں دیکھا. اور حضرت نے یہ بات ثابت کر کے دکھائی کہ جنگ صرف اسباب سے نہیں ہوتی, بلکہ جنگ اصل میں عقیدہ اور جنگ اصل میں فلسفے کی ہوتی ہے. کہاں 313 افراد اور کہاں 2000 افراد, اور 313 میں بھی کسی کے پاس تلوار ہے, کسی کے پاس نہیں ہے, کسی کے پاس ڈنڈا تھا, کسی کے پاس نیزہ تھا, گھوڑے اور اونٹوں کا تو بہت ہی کمی تھی, لیکن وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, قرآن کریم کہتا ہے اللہ نے آپ کی مدد کی بدر میں جبکہ آپ بس بے سر و سامان تھے, پریشانی بہت زیادہ تھی, اسباب نہ ہونے کے برابر تھے, لیکن اللہ وحدہ لا شریک کی مدد اور اللہ کے لیے دعا یہ مسلمانوں کی طرف سے بھرپور کی گئی تھی. آج بھی وہ مسجد بدر کے میدان کے کنارے پہ, مسجد عریش اسے کہا جاتا ہے, یہ وہ مسجد ہے جہاں پہلے ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی, چھوٹا سا خیمہ بنا ہوا تھا, اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. صحابہ کرام کو آپ وہیں سے تمام کمانڈ اینڈ کنٹرول کر رہے تھے, اور وہیں آپ نے دعائیں فرمائی, اللہم ان شئت لم تعبد, اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے 313 آدمیوں کی اور بس یہی کل مسلمان روئے زمین پہ ہیں, اے اور اللہ ان کی مدد کریں تاکہ یہ آپ کی عبادت کو روئے زمین پہ عام کریں. تو صرف یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو میدان جنگ کی, یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جہت کامل و اکمل شخصیت, اس کا اندازہ شاید ہم کو بھی نہیں ہے. چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہو, صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت انس, حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ, یہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ چھوٹوں کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں دیکھے, بڑوں کے ساتھ شفقت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مقام اور مرتبے میں سب سے بڑے تھے اور آپ سید الانبیاء والمرسلین تھے, آپ افضل الانبیاء تھے, لیکن اس کے باوجود اسوہ حسنہ کو آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ نے اپنے بزرگوں کی عظمت بہت زیادہ کی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عباس رضی اللہ عنہ, حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ بزرگ صحابی ہیں, عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ, ان صحابہ کرام سے آپ کا جس طرح سے کلام ہوتا تھا, جس طرح معاملہ ہوتا تھا, تو بڑے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے زیادہ احترام والا کوئی نہیں دیکھا. امور خانہ داری میں چلے جائیں, تو ایک انسان ایک شادی کرے، دو کرے، تین کرے، چار کرے، اس کے بعد اس کی ہمت جواب دینا شروع ہو جاتی، اور اس کے بعد اس کو عدل و انصاف قائم کرنا مشکل ہو جاتا ہے، آسان نہیں رہتا، اور کہیں نہ کہیں ضرور اس کا جھکاؤ ہو جاتا ہے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد ازواج ہونے کے باوجود ایسا عدل و انصاف قائم کیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی ازواج میں سے کوئی ایک بھی کسی قسم کی کوئی تنقید کر سکے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے آج کل کے ہمارے مغرب سے متاثر ہوئے ہوئے لوگ. سب سے پہلے تو یہ سوال کرتے ہیں کہ جی پیغمبر کی شادیاں اتنی زیادہ کیوں ہیں، اور مسلمانوں کے مذہب میں مرد کو چار شادیاں کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ یہ ان کے نزدیک بہت بری بات. چار شادیوں کا جواب تو یہی ہے کہ اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ کا حکم قرآن کریم میں موجود ہے، اور روئے زمین پہ کوئی خوش ہو یا کوئی ناراض ہو، کسی کا موڈ اچھا ہو یا کسی کا موڈ برا ہو، قرآن کے احکام اٹل ہیں اور وہ برحق ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جہاں تک تعلق ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد شادیوں کا، تو اس سلسلے میں ایک نقطہ یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی. وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو سید الانبیاء والمرسلین اور خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کے بھیجا، تو اسی طرح آپ کو کائنات کے ملکات اور صفات بھی دی گئیں. مثلا آپ نے قرآن کریم کیسے یاد کیا حالانکہ آپ امی تھے؟ امی کا مطلب جو پڑھے ہوئے نہیں تھے. آپ خود بتائیں کہ ایک انسان کو لکھنا نہیں آتا، اور انہوں نے نہ کسی کالج میں پڑھا، نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھا، نہ سکول گئے، نہ کسی کو استاذ بنایا، نہ کسی کو شاگرد بنایا، اور نہ وہ شاعر تھے، نہ وہ شاعروں کو پسند کرتے تھے، نہ وہ ادب کی بڑی بڑی مجلسوں میں جا کے کالم نویسی کرتے تھے، نامہ نگاری کرتے تھے، نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی کتاب عطا کی گئی کہ وہ کتاب دنیا تو چھوڑیے، کائنات کے ادب کے اصولوں کے اعلی ترین مراتب کے اوپر وہ کتاب قائم ہے. اعجاز القرآن، قرآن کریم کا اعجاز، عاجز آ جانا، یعنی لوگوں کا عاجز آ جانا قرآن کریم سے. قرآن کریم کے مقابلے کی کوئی کتاب قرآن چیلنج کر چکا ہے، ہمت ہے تو لاؤ. قرآن کریم جیسی تعلیمات قرآن چیلنج کر چکا ہے، بنا کے دکھاؤ، پتا چلے گا. کعبہ کی دیواروں پہ عرب کے اشعار لکھے ہوئے تھے. جیسے ہر قوم کا ایک ثقافت ہوتی ہے، ایک ہیریٹیج ہوتا ہے، اسی طرح عرب کو اپنی ثقافت پہ بڑا فخر ہے، اور ان کی ثقافت میں ذہین لوگ ہیں، ان کی ثقافت میں ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. کہ ایک ایک شاعر مشہور تھا کہ اس کو لاکھوں قصیدے یاد ہوتے تھے، لاکھوں قصیدے. بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، امرؤ القیس گزرا ہے، متنبی گزرا ہے، فرزدق گزرا ہے، یہ عرب کے بڑے شاعر ہیں، اور ایسے شاعر ہیں کہ آپ دنیا کے کسی ملک میں کسی عرب سے پوچھیں گے اس کو پتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں. ان کے اشعار کعبہ کی دیوار پہ لٹکے ہوئے تھے، جیسے آج کل لوگ پینٹنگ لٹکاتے ہیں، خوبصورت چیزیں لٹکاتے ہیں، اس پہ فخر کرتے ہیں کہ جی ہمیں آرٹ کا شوق ہے. تمہارا کیا شوق ہوگا جو عرب کا شوق تھا، ادب کا، لکھنے پڑھنے کا، شاعری کا، نثر کا. لیکن جب سورہ کوثر نازل ہوئی، انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ سورت لکھ کر کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دو. ابتدائی طور پہ صحابہ حیران ہوئے، اتنے لمبے لمبے قصیدے اور اتنی لمبی لمبی کہانیاں، اس کے جواب میں بس یہ تین آیات ہیں مختصر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ جب عمل کیا گیا اور سورہ کوثر کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دی گئی، تو جو بھی عرب کے شعرا آتے تھے وہ سورہ کوثر پڑھ کے اپنے کلام کو وہاں سے ہٹا دیتے تھے. شرم آتی تھی ان کو کہ ہمارا کلام اس کے سامنے بہت کمزور ہے، اور کسی بچے کا کلام معلوم ہوتا ہے تو شرم کے مارے اس کو ہٹا ہی دیا جائے تو اچھا ہے. یہ ہے قرآن کریم کا اعجاز کہ صرف سورہ کوثر اس کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے. اور یہ کتاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی، آپ کے اوپر نازل ہوئی، اور آپ نے اس کو کس طریقے سے محفوظ فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے باقاعدہ آیات نازل کر دی. سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے. علماء کہتے ہیں پتہ چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا بھی وحی کے مطابق ہوگا. اور لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے پیغمبر آپ اپنی زبان مبارک کو جب وحی آتی ہے، جبرائیل آپ کو سناتے ہیں، تو آپ اپنی زبان جلدی جلدی چلاتے ہیں، دہراتے ہیں، یاد کرتے ہیں. ان علینا جمعہ وقرآن، یہ قرآن کریم آپ کے پاس محفوظ کر لینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ثم ان علینا بیانا، اور پھر اس قرآن کریم کو مسلمانوں تک اور انسانوں تک پہنچانا، اس کا پیغام، اس کا مطلب، اس کا انقلابی فلسفہ وہ پورے عالم میں عام کرنا، اللہ نے فرمایا یہ بھی ہمارا کام ہے. ہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے بلاغ لگایا گیا تھا کہ جو انسان آپ کے آس پاس میں موجود ہیں اور جو نہیں بھی موجود، ان تک آپ پیغام پہنچا دیجئے، اور پیغام پہنچانے کے بعد پیغمبر کی ذمہ داری مکمل ہو جاتی. لوگ نکلے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی پیغمبر جس کو چاہے مسلمان کرے اور جس کو چاہے کافر کرے، اور جو فلاں فلاں کو مسلمان نہیں مانتا، مثلا حضرت کے چچا ابو طالب، تو بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک طرف علم ہے اور ایک طرف محبت ہے. کسی سے اگر بغیر حدود کے محبت کی جائے اور بغیر آداب کے محبت کی جائے، بغیر طور طریقے کے محبت کی جائے، تو وہ محبت بھی پھر آخر کار جا کے مصیبت بن جاتی ہے. یہی تو مسئلہ ہے کہ محبت خود تم کو آداب محبت سکھا دے گی، کہ اصل میں ہر اصول اور ہر کام کا ایک طریقہ ہے. اور دین میں بھی محبت کے اصول و آداب قائم کر دیے گئے، اس سے آگے جو بڑھے گا تو وہ دین کے راستوں سے پھسل جائے گا، ہٹ جائے گا. مثلا میں آپ کو مثال دوں، یہود اور نصارہ افراط اور تفریط کے شکار ہو چکے ہیں. یہود نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا تنگ کیا، اتنا تنگ کیا، قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے مسلمانوں تم لوگ ہرگز ویسے نہ ہونا جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی. فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کے شر فساد سے بچایا اور اللہ کے ہاں ان کی بڑی عزت تھی. وجیہ عزت والے کو کہتے ہیں. ایک طرف حضرت موسیٰ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں ہمیں اللہ دکھائیے، ہمیں اللہ کی آواز سنائیے، ہمیں من و سلوا نہیں چاہیے، ہمیں پیاز لہسن اور ککڑی چاہیے. اور پھر کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا، آپ جائیں لڑائی کریں، جہاد کریں، ہم سے یہ بھی نہیں ہوتا. یہ بنی اسرائیل کے حالات. اور دوسری طرف وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے نصارہ وہ اس قدر ہو گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، حضرت عیسیٰ کو مشکل کشا قرار دیا، حضرت عیسیٰ کو حاجت روا قرار دیا. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام قرآن کریم میں واضح طور پہ ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، حضرت عیسیٰ نے فرمایا اللہ جو میرا اور تمہارا رب ہے اس کی عبادت ہوگی اور یہ سیدھا راستہ. یا عیسیٰ ابن مریم اأنت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ کیا آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا دو اللہ کے علاوہ؟ قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، حضرت نے فرمایا نہیں، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی صفات عظیم ہے، اللہ کی کبریائی بہت بڑی ہے، اور میرے لیے بالکل بھی یہ جائز نہیں کہ میں غلط بات آگے انسانوں تک پہنچاؤں. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد الله ربی وربکم، میں نے تو اتنا پیغام ان کو دیا جو اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کی جائے جو میرا رب ہے اور آپ کا سب کا رب ہے. اور اسی طرح امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، اللہ کا احسان و کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہم امت محمدیہ کے افراد ہیں. خدا کی قسم ساری زندگی اگر ہم سجدے میں پڑے رہیں تو صرف اس ایک احسان کا شکر ہم نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ کا فرد بنایا ہے. لیکن اللہ کے کرم بے شمار ہیں، اللہ کے فضل بے شمار ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن کریم کہتا ہے اللہ کی نعمتیں گنو بھی تو تمہاری بس کی بات نہیں ہے، تم گن نہیں سکتے. میرے محترم بھائیوں، یہ تمام فضائل، اس کا سرچشمہ اور اس کی بنیاد وہ علم ہے، اور علم کا سرچشمہ اور بنیاد وہ انبیاء کرام ہیں، اور انبیاء کرام کے علوم کا سرچشمہ اور بنیاد وہ اللہ کی کتابیں ہیں، اور اللہ کی کتابیں وہ اللہ کی صفت ہے. اس لیے اس عالم میں، اس کائنات میں، اس چند دن کی زندگی میں ہمیں ضروری ہے اور ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کے علم کی روشنیوں کی طرف لے جائیں. میں نے بالکل ابتدا میں ایک آیت پڑھی، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ فرما دیجئے کہ جو جانتے ہیں اور جو بے خبر ہیں جاہل ہیں کیا وہ دونوں اسلام میں برابر ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اسلام تو بہت ہی زیادہ اصول پسند دین ہے. اسلام کے علاوہ اگر آپ دیگر مذاہب میں چلے جائیں اور ان سے آپ بات کریں تو وہ بھی آپ کو یہی کہیں گے کہ علم کی فضیلت وہ مسلم ہے. اور میں نے آپ کو یہ بات عرض کی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو علوم کے جو خزانے عطا فرمائے ہیں، قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ خزائن ہم نے کسی اور کو نہیں دیے. اس علم کے کچھ تقاضے ہیں، اور علم کے تقاضے کیا ہیں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان گھاٹے میں، انسان نقصان اٹھاتا ہے، انسان کے لیے تکلیفیں ہیں، انسان کے لیے پریشانیاں ہیں، انسان کے لیے فکر ہے، انسان ہم وقت جستجو میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لے کے آ گئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے ایک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کا ساتھ دیا، وتواصوا بالصبر، اور صبر کا دامن ہاتھ میں رکھا. اللہ تعالی نے فرمایا یہ انسان کامیاب ہے. پتہ چلا کہ سب سے پہلے الا الذین آمنوا یعنی ایمان لانا ضروری ہے. ایمان سیدھے الفاظ میں ایمان نام ہے عقیدے کا، ایمان نام ہے آپ کے نظریے کا، ایمان نام ہے آپ کے فلسفے کا، اور آپ کے جو جن اصولوں پہ اور جن بنیادوں پہ آپ کی شخصیت کھڑی ہے، جن بنیادوں پہ آپ کا عقیدہ اور آپ کے اصول بنائے گئے ہیں، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق کر لیا جائے تو یہ ایمان ہے. اور یہ بات یاد رہے کہ ایمان ہی مغفرت میں سب سے زیادہ اہم ترین چیز ہے. علماء امت اس بات پہ متفق ہیں، صرف کسی ایک فقہ والے نہیں، بلکہ پوری امت اس بات پہ متفق ہے کہ بغیر ایمان کے کوئی عمل فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا. اور ایمان کے بعد گناہ ہی کیوں نہ ہو جائیں، لیکن پوری امت اس بات پہ متفق ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کسی نے کلمہ طیبہ ایمان اور تصدیق کے ساتھ ادا کر دیا وہ جنت جائے گا. تو یہ تو بڑا آسان کام ہے کہ کلمہ پڑھ لیا جائے اور اس کے بعد بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سو جائیں کہ جی ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور تمام حدیثیں سچی ہیں اور حدیثوں کو ماننا بہت ضروری ہے، اس لیے ہم بھی اس کو مانتے ہیں، اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ جی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس کے بعد جنت یقینی ہو گئی. تو یہ عمل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نمازیں کیوں پڑھی جا رہی ہیں؟ یہ سب کے خیرات ہو رہے ہیں، رمضان میں روزے رکھے جا رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، بچوں کو حافظ بنایا جا رہا ہے، اس اعمال کی کیا ضرورت؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اعمال یہ ایمان کی ترقی کا سبب ہے، اور دنیا کے اصول اور دنیا کے ضوابط، مثلا کتنی مشکل سے اعلی ترین دینی ادارے میں یا کتنی مشکل سے اعلی ترین دنیاوی ادارے میں داخلہ ہو جاتا ہے، اور داخلہ ہونے کے بعد ہمارے بھائی کہیں کہ بس ہمارا داخلہ ہو گیا، اب تو ہمارے مزے ہیں، تو یہ آدمی وہاں پہ آگے نہیں چلے گا، کامیاب نہیں ہوگا، سروائیو نہیں کرے گا، بلکہ داخلہ تو پہلی سیڑھی ہے، اب اس کے بعد اصل محنت شروع کرنی ہے، اس کے بعد عمل کرنا ہے، اس کے بعد کوشش کرنی ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے باقاعدہ یہ سوال کیا کہ حضرت اگر پہلے سے فیصلے ہو چکے ہیں کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، کون خوش نصیب ہے کون بدبخت ہے، تو کیوں ہم عمل کرتے ہیں؟ کیوں نہ ہم عمل چھوڑ کے آرام سے بیٹھ جائیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا ما شئتم، تم اپنے عمل جاری رکھو، کوششیں جاری رکھو. فَكُلٌ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، اور ہر آدمی وہ عمل کرے گا جس عمل کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. اب آپ سوچیں کہ دو راستے ہیں، ایک طرف ڈاکہ ہے، زنا ہے، شراب نوشی ہے، اور دوسری طرف مسجد ہے، دوسری طرف نماز ہے، دوسری طرف قرآن کریم ہے. اب یہ اختیار آپ کے پاس ہے. انسان 100% بے بس نہیں ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ انسان کا عمل دخل تو ہے، اسی کے اوپر سارے فیصلے ہونے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے فرمایا زندگی بھی ہم نے پیدا کی اور تمہیں موت بھی ہم دیں گے، اور یہ ساری تفصیلات اس لیے ہیں تاکہ تمہارے اعمال کائنات کے سامنے واضح ہو جائیں. تو اب ایک انسان کے سامنے دو راستے ہیں، اعلی ترین یونیورسٹی میں ہے، نہیں پڑھے گا تو فیل ہو جائے گا، پڑھے گا تو کامیاب ہوگا، آگے بڑھے گا. تو عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے. بالکل اسی طرح آپ کے سامنے اسلام میں داخل ہونے کے بعد دو راستے ہیں، اور اس میں سے جو ہدایت کا راستہ ہے، جو عافیت کا راستہ ہے، جو کامیابی کا راستہ ہے، وہ قرآن و سنت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط، آپ کی تعلیمات ہیں. اور دوسرا راستہ وہ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو تبلیغ کی تو فرمایا ایک بات یاد رکھنا، صرف اور صرف میرے راستے پہ چلو گے تو کامیاب ہوگے، دوسروں راستوں پہ چلو گے تو کامیاب نہیں ہوگے. امام عماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں. حضرت والد صاحب فرماتے تھے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے تین شاگردوں نے کائنات میں بہت زیادہ نام روشن کیا حضرت کا. ایک عماد الدین ابن کثیر ہیں، ایک علامہ ذہبی ہیں، اور ایک علامہ ابن قیم ہیں. تو عماد الدین ابن کثیر، ان سے پوچھا گیا کہ اہل السنہ والجماعہ، یعنی وہ لوگ جو سنت اور جماعت والے ہیں، کون ہیں؟ شیخ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے راستے پر چلے اور ان کے ثابت شدہ عمل ہی کو سنت مانے، یہ اہل سنت والجماعت ہے، اور ان کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں اس کو وہ بدعت قرار دے دے، یہ اہل سنت والجماعت کا شیوا اور پہچان ہے. آسان اصول آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ آپ کا معیار زندگی، آپ کا عقیدہ، آپ کا عمل، آپ کی کوششیں، ساری کی ساری اس کا ایک سٹینڈرڈ بنا لیجئے، اس کا ایک بینچ مارک بنا لیجئے کہ یہ پیغمبر اور صحابہ اور تابعین کی طرف سے اگر سیدھا ہے سر آنکھوں پہ، اور اگر وہاں سے اس میں ثبوت نہیں ہے، کمزوری ہے، یا اپنی طرف سے بعد میں کسی نے آ کے نئی نئی چیزیں گھڑ لی ہیں، اس سے آپ دور ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. ہمارے دین کے معاملے میں جس نے اپنی طرف سے اپنی باتیں لگا دیں، فرمایا وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ الٹی ہو چکی ہیں. اور ایمان کی حفاظت کے لیے عمل کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے جہالت کے اندھیروں سے نکل کے علوم کی روشنیوں میں آ جانا، یہ ہر انسان کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے علوم میں ترقی دے، اور ہمارے اور آپ کے معاشرے میں، امت میں جو جہالت کے اندھیرے ہیں، اللہ تعالی اس کو سنت سے، قرآن سے، حدیث سے روشن کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہمارے جامعہ میں شش ماہی امتحان خیر و عافیت سے مکمل ہو گیا، اور ششماہی امتحان بڑا ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، ہر طالب علم کا اس میں پاس ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 2500 طلباء نے امتحان میں شرکت کی، وقت کی پابندی کے ساتھ، اصول و ضوابط کی پابندی کے ساتھ، یہاں ہمارے مرکز میں بھی صبح 8 بجے پرچہ شروع ہوتا تھا، اور اسی طرح ہماری جو شاخ نیو کراچی 11F میں ہے وہاں پہ بھی 8 بجے وہی پرچہ کلاس کے دوسرے سیکشن والے وہ شروع کرتے تھے۔ اسی طرح ہمارا مدرسہ جامعہ احسن المدارس جہاں حضرت والد صاحب آرام فرما رہے ہیں، اس مدرسے میں بھی یہ پہلا سال ہے کہ کتابوں کی تعلیم شروع ہو چکی ہے، اور الحمدللہ وہاں بھی ششماہی امتحان بڑی کامیابی سے مکمل ہوا۔ اور یہ سب باتیں بتانا آپ کو مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ آپ ہی کا مدرسہ ہے، آپ کو بھی پتا ہو کیا ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ طلباء کرام کے لیے دعا بھی کیجئے۔ اب انشاءاللہ تعلیم کے آخری مراحل شروع ہو رہے ہیں، جمادی الاولی، جمادی الاخرہ اور رجب کے چند دن، بس اس کے بعد انشاءاللہ بخاری شریف ختم ہو جائے گی، تمام کتابیں مکمل ہو جائیں گی، اور پھر سالانہ امتحان ہوگا۔ تو آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ نے جس طرح مدد فرمائی آئندہ بھی خیر و عافیت رہے۔ پوچھا ہے کہ بعض لوگ وتر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ درست ہے۔ یہ بات دیکھیں، اصل میں یہ ہے کہ رکعتین بعد الوتر، یعنی وتر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ اختلاف کی حیثیت کیا ہے؟ پہلے یہ متعین کرنا ضروری ہے کہ وتر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے والا کافر ہے یا فاسق ہے یا مجرم ہے یا خلاف ادب ہے، سنت کے خلاف ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ سب سے آخری والا جو ہے خلاف ادب اور خلاف سنت، یہ مرتکب ہوتا ہے جو وتر کے بعد نفل پڑھتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث شریف ایک جگہ نہیں، بخاری شریف میں بھی اور دیگر کتابوں میں بہت ساری جگہ پہ ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی آخری نماز وتر بنا لو۔ اچھا، وہ لوگ جو رات کو اٹھ نہیں سکتے یا ان کو تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ صحابہ آئے اور انہوں نے کہا ہم محنت مزدوری کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، ہم بہت تھک جاتے ہیں، رات کو اٹھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، تو کیا ہم سونے سے پہلے وتر پڑھ کے سو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ جی ہاں، تم لوگ سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو۔ تو بہتر یہ ہے کہ وتر پڑھنے سے پہلے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اور اس میں یہی نیت کر لیں کہ یہ میری نوافل اس لیے پہلے ہیں تاکہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ عمل کر لوں اور وتر کے بعد کوئی اور نماز میں نہ پڑھوں۔ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کی مرضی ہے، ہمارا کام ہے ان کو بتانا، اور خلاف ادب، خلاف سنت اور مستحب کے خلاف۔ یہی وجہ ہے، حضرت چاند ورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح جو ہے یہی رمضان کی نفل ہے، اس کے علاوہ رمضان المبارک کی نوافل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، لیکن جو شخص باجماعت وتر پڑھ لے گا اس کے بعد جو یہ نفل پڑھے گا تو یہ حدیث کے خلاف کرے گا۔ اس لیے ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ببانگ کے دوہل ڈنکے کی چوٹ پہ فتویٰ دیتے تھے کہ رمضان المبارک میں جب امام کے ساتھ آپ نے وتر پڑھ لی، اب آپ تلاوت کریں، ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، استغفار کریں، یہاں تک کہ سحر ہو جائے، نماز پڑھیں گے، تو پھر یقیناً یہ محل نظر ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ جو وتر آپ نے پڑھی ہے اس کا کیا ہوگا۔ احتیاط ضروری ہے۔ مزید تفصیل چاہیے ہو تو حضرت والد صاحب کی کتاب ہے احسن العطر فی تحقیق الرکعتین بعد الوتر، وہ آپ حاصل کر لیں، انشاءاللہ اس میں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی۔ پوچھا ہے کہ عشاء کی نماز میں صرف 1 رکعت امام کے ساتھ ملی ہے، باقی 3 رکعتیں کیسے ادا کرنی ہوں گی؟ پہلے آپ پہلی رکعت ادا کریں گے جس کے ساتھ ثنا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ دوسری رکعت ادا کریں گے اور پھر اس کے بعد جو رکعت آپ کے آخر میں رہ گئی تھی وہ ادا ہو جائے گی, اس طرح نماز پوری ہوگی. پوچھا ہے کہ جوانی کے دور کی بہت سی نمازیں باقی ہیں اور ان کو ادا کرنے کا دل چاہتا ہے, اس کی کیا صورت ہوگی؟ اس کی وہی صورت ہوگی جو علامہ شامی نے لکھی ہے کہ میری زندگی, پہلے تو اندازہ لگا لیں کہ آپ کی زندگی کی کتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں, کس سال سے کس سال تک آپ کی ظہر رہ گئی, کس سال سے کس سال تک آپ کی فجر رہ گئی, اس کا حساب کرنا پڑے گا. حساب کرنے کے بعد جب آپ شروع کریں گے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ میرے ذمے پہ جتنی نمازیں باقی ہیں فجر کی, اس میں سے پہلی, اس میں سے پہلی, اس میں سے پہلی, اس میں سے پہلی کرتے جائیں گے, نمازیں ہوتی جائیں گی, یا دوسری یا تیسری یا آخری بھی کہہ سکتے ہیں, ادھر سے شروع کریں یا ادھر سے شروع کریں, طریقہ یہی ہے. پوچھا ہے کہ سود کی رقم اگر کسی کے پاس ہو تو اس کا کیا کیا جائے تاکہ وہ ضائع بھی نہ ہو. ہاں, کنز کی شرح کافی میں ہے کہ مستر کو دے دیے جائیں. کس کو؟ مستر کو. مستر کہتے ہیں مجبور کو. جیسے قرآن کریم میں الا من استرتم الیہ فرمایا, جب کوئی بہت مجبور ہو جائے تو خنزیر بھی کھا سکتا ہے, شراب بھی پی سکتا ہے, اسی طرح اپنے زبان سے اسلام کے خلاف کلام بھی کر سکتا ہے, نہ کرے تو بہتر ہے. بالکل اسی طرح فرمایا جو شخص بہت زیادہ پریشان ہو اور ایسی پریشانی ہو کہ وہ اضطراری حالت کو پہنچ چکی ہو, اس کی اگر مدد کی جائے بغیر نیت ثواب کے تو علماء نے اجازت دی ہے, لیکن ثواب کی نیت ہرگز نہیں ہوگی, حرام پہ ثواب ہو ہی نہیں سکتا. اور بہتر یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو آپ کے نوکر جا کر, یہ عیسائی ہوتے ہیں, ہندو ہوتے ہیں, اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو دے دیا جائے تو زیادہ صحیح ہے. یا جیسے ہمارے احسن العلوم کے بیت الخلاء, ایک زمانے سے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو نئے تقاضوں کے مطابق کر دیا جائے, تو بیت الخلاء میں بھی وہ پیسہ خرچ کر لیا جائے, مفتی صاحب نے اجازت دی ہے. پوچھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا کیا مطلب ہے؟ اہل سنت والجماعت کا یہ مطلب ہے کہ جن کے دین کے سٹینڈرڈ دو ہیں, نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نمبر دو صحابہ کرام کا عمل مبارک. امام محمد ابن عبد الکریم الشیرستانی بہت بڑے آدمی گزرے ہیں, ان کی کتاب ہے الملل والنحل. الملل والنحل میں انہوں نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی ہم اہل السنہ والجماعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جس راستے پہ چلے, اس راستے کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. استخارے کا صحیح طریقہ, استخارے کا سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ لوگوں نے آج کل دکانیں کھولی ہوئی ہیں, استخارہ کروائیے. اور استخارے میں بھی قسمیں, فاسٹ ٹریک استخارہ ہے, سلو استخارہ ہے, تین دن کا استخارہ ہے, یہ سب بیکار چیزیں ہیں. استخارہ آپ کریں گے, استخارہ کوئی اور نہیں کرے گا. آپ مسلمان ہیں, اللہ کے ہاں آپ کا ایک مقام ہے, آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ وضو کرتے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ آپ استخارہ نہیں کر سکتے؟ کر لیں. اور رات کو وتر سے پہلے دو رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھ کے اس کے بعد دعا کر کے کوشش کریں کہ اسی وضو سے سو جائیں. اگر نہیں وضو رہ سکا تو کوئی بات نہیں, کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر آپ جو ہیں وہ اپنے اشارات کی تلاش کریں گے. وہ اشارہ کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف خواب ہو, یہ بات ضروری نہیں ہے. کل صبح آپ کا ایک دوست آئے اور آپ سے کہے چلو فلاں کام کریں, یہ بھی اشارہ ہے. آپ کا بچہ آئے اور آپ سے کہے کہ ابا جان مجھے یہ کروانا ہے, یہ بھی اشارہ ہے. آپ کے گھر میں کوئی بات ہو جائے وہ بھی اشارہ ہے. آپ کی اپنی طبیعت اس طرف بحال ہو جائے یہ بھی اشارہ ہے. بہرحال یہ ہر انسان کے عقل پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا راستہ اس میں تلاش کرتا ہے. ہاں, جو لوگ نیک ہوتے ہیں, صالح ہوتے ہیں اور جن کی روحانیت اللہ نے ان کو بڑی عطا کی ہوتی ہے, وہ براہ راست خواب بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی ان کو خواب میں آ کے اس طرف رہنمائی کر دے, تو یہ بہترین چیزیں ہیں. پوچھا ہے کہ لائق علی بھائی کی مغفرت اور درجات کی بلا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. میں محمد بلال تین سال سے قرآن پاک حفظ کر رہا تھا لیکن میں نے بھول گیا دس سال میں. بہرحال قرآن کریم بھولنا بہت بری بات ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم میں ایک شخص تھا جس کا سر پہ پتھر مار کے اس کو کچل دیا جاتا تھا, وہ پھر ٹھیک ہوتا تھا پھر کچل دیا جاتا تھا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. قرآن کریم سے غافل ہونا ضروری نہیں ہے. اپنے حساب سے کوشش کریں, روزانہ ایک صفحہ پڑھیں, روزانہ دو صفحے پڑھیں, لیکن چھوڑیے گا نہیں. جو چھوڑ دیا تو گیا, پھر خیال کرنا ضروری ہے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات, پاکستان کی معیشت, پاکستان کے امن و امان, یہاں کے مسلمان, یہاں کے نمازی, یہاں کے مبلغین, علماء, طلباء, اللہ تعالیٰ سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے, سب کو توفیق دے, سب کو عافیت دے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. جو مرحومین دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے, کچھ پریشان حال ہیں, کچھ رزق کی تنگی میں ہیں, کچھ اولاد کی تنگی میں ہیں, کچھ گھر کی پریشانی میں ہیں. اللہ وحدہ لا شریک کے خزائن بے حساب ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزائن سے ہمیں ان کو سب کو نصیب کرے. اور اللہ تعالیٰ جامع عربیہ احسن العلوم اور اس کی شاخیں, اس کے متعلقات, اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب کرے اور تمام دعائیں قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك.